أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين और देखा जा सके, लेकिन अब इस सिलसिले में इतने ठोस मुअय्यन कदम आगे बढ़ाए जा चुके हैं कि आज के इस खुतबे में लाखों की तादाद में अफ्रीकन भी खुदा के फजल और रहम के साथ इस पैगाम को सुन रहे होंगे और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो नए हैं, इन बातों की तकरार जरूर तो इस आयत करीमा में या इन आयत करीमा में मजकूर है। मुख्तसर इसका पस मंजर ये बताता हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सिफ़ात हसना बयान फरमाई और आपके कामों से मुतल्लिक मुअय्यन तौर पर हमें ख़बर दी कि ये चार बुनियादी काम हैं जो आपने करने हैं और कर रहे हैं, वहाँ आखरीन में ज़ाहिर होने वाले एक सिलसिले का भी ज़िक्र फरमाया जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़माने की दूरी की वजह से बराह रास्त फैज़ याफ्ता नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला कुछ ऐसा इंतज़ाम फरमाएगा कि इसी रसूल का फैज़ उस दूर के ज़माने में इस तरह इस शान के साथ और इस वजाहत के साथ पहुँचेगा कि गोया वो लोग दूर के ज़माने में पैदा होने के बावजूद अव्वलीन से आ मिले। ये दो बातें हैं बुनियादी तौर पर जो इन आयात में बयान हुई हैं। वो चार काम क्या हैं? यतलू अलैहिम आयात ही, यानी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो आयात इनको अता होती हैं वो उन लोगों को पढ़कर सुनाते हैं जो इससे पहले जाहिल और बेखबर थे। वयुज़क्की हिम, और आप में अज़ीम कुव्वत कुदसिया पाई जाती है। आयात की तिलावत के साथ ही आप उनको पाक करने लगते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और फिर किताब की तालीम देते हैं। आयात और किताब की तालीम में फ़र्क यह है कि आयात किताब के मजामीन यानी शरीयत के मजामीन के अलावा भी बहुत से रूहानी मजामीन पर मुश्तमिल होती हैं, और जब खुसूसियत से अल किताब कहा जाए तो यहाँ वो फ़राइज़ और नवाही मुराद होते हैं जो हर शरीयत में बयान होते हैं। बस किसी एक ही बात की तकरार नहीं बल्कि एक नया मज़मून अल किताब कहकर शुरू फरमाया। खुदा ताला की आयात पढ़ने में एक मज़मून ये भी है कि अज़ीम शान निशानात पेश करता है, ऐसे एजाजी निशान पेश करता है जिससे ईमानों को तकवीत मिलती है, और उनका ज़रूरी नहीं कि किताब से इन मानों में ताल्लुक़ हो कि उनमें हुक्म और मनाही बयान हो। बस आयात का लफ्ज़ ज़्यादा वसत रखता है, और इसमें ना सिर्फ कुरान करीम की आयात मुराद हैं बल्कि ईमान अफरोज़ निशान भी इसके अंदर शामिल हैं जिनको सुनकर ईमानों में एक नई ताजगी पैदा हो जाती है। युज़क्कीहिम, जो मान बात फरमाया, इससे इस वसत मज़मून को मज़ीद तक़वियत मिलती है, क्योंकि वो आयात जो इलाही निशान और एजाजी शान व शौकत रखती हों उनसे लाजिमन तज़किया क़ुलूब होता है, ईमान तरक्की करता है, और ईमान तरक्की करने की एक तबीक़ती इलामत यह है कि आमाल तरक्की करते हैं। बस याद रखें कि वो ईमान कोई भी हैसियत नहीं रखता जिसके साथ तज़किया शामिल ना हो। अगर एक इंसान का ईमान मजबूत होता है, जैसा कि बहुत से लोग बाज़ नेक मजालिस में शामिल होकर कहा करते हैं कि बहुत लुत्फ आया, बहुत ईमान में तरक्की हुई, और वापस जाकर उन्हीं कामों में फिर मुब्तला हो जाते हैं जो पहले करते आए थे, और उनमें तज़किया के ज़ाहिर होने के आसार नहीं पाए जाते। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान बयान फरमाई गई कि आप जो ईमान अफरोज़ बातें करते हैं वो महज ज़ुबानी बातें नहीं हैं, उनमें गहरा असर होता है। वो ऐसी ईमान अफरोज़ बातें करते हैं कि ईमान के साथ साथ अमाल भी तरक्की करते हैं और तज़किया नफ्स साथ साथ होता चला जाता है। ये जो मज़मून है किसी तफसीली तालीम का मोहताज नहीं, एक पाक वजूद जब पाक बातें इलाही बातें लोगों के सामने बयान करता है तो उसकी गहरी ज़ाती सदाकत का ये निशान है कि वो अमाल में پاک تبدیلیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور سچے ایمان کی ہی نشانی ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ پاک تبدیلیاں دو قسم کی ہیں. ایک وہ تبدیلی کہ جب انسان کسی ایمان افروز بات سے متاثر ہو تو اس کے دل کے اندر ایک نیکی پیدا ہوتی ہے اور اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. ایک وہ تبدیلی جو اس علم کے بعد آتی ہے کہ نیکی ہے کیا, میں خدا کو راضی کرنے کے لیے آمادہ تو ہو چکا ہوں مگر راضی کیسے کروں. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلیم کتاب سے تعلق ہے. کتاب کی تعلیم اسے بتاتی ہے کہ دیکھو یہ کرو گے تو خدا کو راضی کرو گے, یہ نہ کرو گے تو خدا کو راضی کرو گے, یہ نہ کرو گے تو خدا کو ناراض کرو گے, یہ کرو گے تو خدا کو ناراض کرو گے. تو اس کا نام تعلیم کتاب ہے. بس فرمایا محض عمومی تزکیہ نہیں فرماتا, دلوں میں پاک تبدیلیاں ہی پیدا کر کے اس بات کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ تتبع کرتا ہے, اور پاک تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو اعمال میں تبدیلیاں ہونی چاہیے انہیں معین طور پر بیان فرماتا ہے. یہ جو بات ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ جماعت احمدیہ آج جس دور میں داخل ہے, یہاں ہم اس دور میں بکثرت قوموں کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اور بکثرت قوموں کے دل اس پیغام کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ایسے مواقع پر کثرت سے جو اطلاعیں ملتی ہیں معلوم ہوتا ہے بہت ہی ایمان افروز ماحول تھا, بہت ہی طبیعتوں میں ہیجان پایا جاتا تھا, روحیں سجدہ ریز تھیں. یہ وہ مضمون ہے جس کا یزکیہم سے تعلق ہے. تزکیے کے لیے نفوس تیار ہو رہے ہیں, لیکن اگر اس کے بعد تعلیم کتاب نہ کی گئی تو یہ جذبات کا ہیجان اسی طرح رفتہ رفتہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور کوئی نیک پاک مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکے گا. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تمام جہانوں کی کل عالم کی تربیت کے لیے مبعوث فرمائے گئے, اس لیے وہ چار بنیادی باتیں جو تبلیغ اور تربیت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں, بلکہ یہ چار ستون ہیں جن پر تبلیغ اور تربیت کا جہان کھڑا ہے, یہ اس شان کے ساتھ الگ ترتیب بیان فرمائیں. ان کے مضامین پر غور کرنے سے وہ لوگ جو بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی رکھتے ہوئے ان میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑے پیغام ہیں, بلکہ ان کی ساری ضرورتوں کو یہ آیات کریمہ بلکہ اس ایک آیت میں بیان فرمودہ چار باتیں کفیل ہو جاتی ہیں. آخر پر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ حکمت بھی بیان فرماتا ہے. تعلیم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے, نماز میں یہ پڑھنا چاہیے, روزے کیسے رکھے جاتے ہیں, کن کن بدیوں سے پرہیز ضروری ہے, کیا کیا کام ہیں جو خدا کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں, کیا کیا کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, یہ ہے کتاب کی تعلیم. لیکن بہت سے لوگ اس تعلیم کی حکمت نہیں سمجھتے. بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں کئی قسم کے اعتراض پیدا ہوتے ہیں, کئی قسم کے خیالات ابھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مان تو لیتے ہیں کیونکہ ایمان لے آئے مگر دل مطمئن نہیں ہے. یہ جو دلوں کے اطمینان کا معاملہ ہے یہ ہر مرتبے اور ہر درجے سے تعلق رکھتا ہے. دلوں کے اطمینان کی خواہش کوئی کافرانہ خواہش نہیں, کوئی فاسقانہ بات نہیں, بلکہ ایک طبی امر ہے اور سچائی کی نشانی ہے. ہر وہ شخص جس کی فطرت سچی ہے اگر وہ ایک بات کو تسلیم کرتا ہے اور وہ بات ذہن کو کسی حد تک قائل تو کر لیتی ہے لیکن پوری طرح مطمئن نہیں کر سکتی. دل اس کی حکمتوں سے پوری طرح آشنا نہیں ہوتا اور پوری طرح راضی ہو کر دماغ اور دل دونوں سجدہ اطاعت بجا نہیں لاتے. یہ جو کیفیت ہے یہ خطرناک ہے اگر یہ مستقل جاری رہے. لیکن مومن کے ایمان کے سفر میں ایسی منازل ہر روز آتی چلی جاتی ہیں اور ہر روز وہ ان منازل کو خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ کامیابی سے طے کرتا چلا جاتا ہے. اس کے دو طریق ہیں. اول یہ کہ انسان دعا کے ذریعے خود خدا تعالیٰ سے احکام کی حکمتیں طلب کرے. وہ لوگ جو جب بھی دل میں کوئی شبہ یا شبہ نہیں تو کم سے کم لا علمی کا سایہ پڑتا ہوا دیکھتے ہیں, ہلکا سا اندھیرے کا سا مقام آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری طرح اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکا, ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ حکمت کو ضرور سمجھیں. کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کتاب پر بات ٹھہرا نہیں دی, بلکہ ضرور حکمت بیان فرمائی ہے. اگر حکمت ضروری نہ ہوتی تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی پیغامات اور اہم کاموں میں اس کو شامل نہ کیا جاتا. پس کتاب حکمت, تعلیم کتاب کے بعد حکمت کا بیان, حکمت بیان فرماتا ہے. مراد یہ ہے کہ دلوں دماغوں کو بھی راضی کرتا ہے, دلوں کو بھی راضی کرتا ہے. محض یہ کہہ کر کہ خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے, مانو یا نہ مانو, بات کو چھوڑ نہیں دیتا, بلکہ تتبو کرتا ہے, ان پر محنت کرتا ہے, ان کے ہر قسم کے سوالات کے جوابات دیتا ہے, انہیں پوچھنے پر بھی اور بغیر پوچھے بھی باتیں سمجھاتا چلا جاتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا خلاصہ ان چار صفات میں بیان ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسا معلم جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی, تاریخ عالم جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر, اس کی ذاتی زندگی تو بہرحال انسانوں کی طرح محدود رہے گی اور ہمیشگی کے لیے یہ ہمارے اندر قیام نہیں فرما سکے گا. تعلیم کتاب کی ضرورت تو پوری ہو گئی, لیکن وہ ایسی قومیں بھی تو ہیں جو ابھی اس پیغام سے آشنا ہی نہیں ہیں, ان کو بھی تو تعلیم دینی ہے. اور اس پاک وجود کے گزر جانے کے بعد جو معلموں میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی ان کا کیا حال ہوگا؟ آیات میں تو کوئی تبدیلی نہیں, تزکیہ نفس بنیادی طور پر وہی ایک ہی چیز ہے, خواہ وہ ہزار سال پہلے ہو یا ہزار سال بعد ہو. تزکیہ کا مضمون ایسا ہے جس کے اندر کوئی تفریق نہیں پائی جاتی, کوئی تقسیم نہیں پائی جاتی. تزکیہ تزکیہ ہی ہے. تزکیہ اس دل کی پاک کیفیت کا نام ہے جس کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا, سمے نہ آتا ہوں, میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اسی بنیادی فیصلے کا نام تزکیہ ہے. اس تزکیے کی تفصیل تعلیم کتاب سے طے ہوتی ہے. تعلیم کتاب اس تزکیے کے نقوش ابھارتی ہے اور ان کو وسیع تر کرتی چلی جاتی ہے. پس معلم کا ہونا ضروری ہے, اور وہ تعلیم جو کامل ہو چکی ہو اس کو اور ہمیشہ کے لیے ہو, اس کو ہمیشہ کے لیے ایسے معلمین کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہوں. پھر نئے نئے زمانوں کی طرف ہر زمانے کی طرف سے نئے نئے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, نئے نئے اعتراض تعلیم پر ہو سکتے ہیں. زمانے کی ضرورتیں بدل جاتی ہیں اور نئی ضرورتوں کے تابع نئے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو بھی تو حکمت سکھائی جائے. پرانے زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب حکمتیں بیان فرما دیں, ساری ضرورتوں پر آپ کے بیان اور آپ کی سنت حاوی ہو گئی, لیکن بعد میں بھی تو بدلتے ہوئے زمانوں کے تقاضے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے, کیسے آنے والوں کو الہی کلام کی حکمتیں سمجھائی جائیں گی؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم میں مختلف جگہ ملتا ہے. آیت استخلاف میں بھی اس کا جواب دیا گیا ہے, اور اسی کی تشریح میں مجدد کی پیشگوئیوں میں بھی در حقیقت اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے. لیکن جیسا کہ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے نہ خلافت راشدہ ہمیشہ کے لیے باقی رہی اور نہ مجددین کا سلسلہ اس حد تک کارگر ثابت ہوا کہ اسلام کے گزرتے ہوئے ادوار میں نیچے کی طرف جو سفر تھا اسے روک کر پھر بلندیوں کی طرف اسے موڑ دیتا. وقتی طور پر سنبھالے دیے گئے ہیں, وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھایا گیا ہے, بعض شکوک کے ازالے کیے گئے ہیں, بعض فتنوں کو مٹایا گیا ہے. بہت بڑی بڑی تجدید کی کوششیں ہیں جن کا تاریخ اسلام میں ذکر محفوظ ہے, لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک تشنگی سی باقی رہ جاتی ہے. ایک یہ کہ مجددیت نے جو آخری تنزل کا رخ تھا اس کو موڑا نہیں, سنبھالے تو دیے لیکن کسی ایک منزل پر بھی یہ نہیں ہوا کہ سارا عالم اسلام کامل طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ جاتا اور واپس اس زمانے میں پہنچ جاتا جو آپ کا زمانہ تھا. دوسرا یہ کہ مجددیت محدود قوموں اور محدود علاقوں میں کار فرما رہی ہے, کل عالم پر محیط کبھی نہ ہو سکی. آج تک تاریخ اسلام میں ایک بھی مجدد ایسا ظاہر نہیں ہوا جس نے خود یہ دعویٰ کیا ہو یا جس کے متعلق اس کے ماننے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ دیکھو یہ مجدد کل عالم کے لیے تجدید کے لیے آیا. بس ایک ایک مجدد کی یا ان لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے جن کو بعض فرقوں نے مجدد کہا اور بعض نے ان کا انکار کیا. بعض ایسے ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے, بعض عرب کے علاقوں میں پیدا ہوئے, بعض ایران میں پیدا ہوئے, بعض افریقہ میں پیدا ہوئے, بعض چین میں بھی پیدا ہوئے. غرضی کے مختلف ادوار میں مختلف مجدد کہلانے والے پیدا ہوتے رہے, لیکن کل عالم اسلام نے ان کو تسلیم نہیں کیا بلکہ بھاری اکثریت کو تو ان کی خبر تک نہیں پہنچی. پھر وہ عالمی تجدید کیسے ہوگی جس کا گہرا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی پیغام سے ہے. جب پیغام عالمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو تجدید بھی تو عالمی حیثیت سے ہونی چاہیے, اور اگر سابقہ تجدید کی کوششیں مسلمانوں کے رخ کو اس طرح پلٹا نہیں سکی کہ وہ تیزی کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں داخل ہو جائیں جو حقیقت میں کامل امن کا زمانہ ہے, جو اسلام کی تمام خوبیوں پر محیط ہے اور کفر کی سب بدیوں سے محفوظ ہے, اس زمانے تک عالم اسلام کو پہنچانے کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا ان آیات کریمہ میں جواب دیا گیا ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. دیکھو محمد کا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خدا ہے جس نے دور کے زمانوں پر بھی نظر رکھی ہے. وہ آخرین میں ایک ایسی قوم کو واپس اس زمانے میں کھینچ لائے گا جو محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے, اور ان دور کے زمانے میں پیدا ہونے والوں کو ان پہلوں سے ملا دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چار بنیادی کام بیان فرمائے گئے ہیں اور بنیادی صفات بیان فرمائی گئی ہیں, ان تمام کاموں اور صفات کا دور دورہ اس زمانے میں ہوگا اور وہ تحریک عالمی ہوگی, ورنہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے ساتھ کے زمانے کے ساتھ اس کو کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. آپ کا پیغام عالمی تھا اور آپ نے جو کام کیے ان سب کاموں, ان سب خدمتوں پر معمور ایک ایسی جماعت ہی پرانے زمانے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی تربیت یافتہ لوگوں سے ملنے کی مستحق ہو سکتی ہے, جو ایک عالمی پیغام دنیا میں پھیلائے اور ان چاروں امور کو یعنی قرآن کریم کی اشاعت, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے نشانات کے بیان, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ اختیار کرے. اگر یہ نہ ہو تو آخرین اولین سے مل نہیں سکتے. اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ ایسے علم والا ہے جو طاقت رکھتا ہے. عزیز اس غالب اور معزز وجود کو کہتے ہیں جو صاحب علم ہو اور اس کے علم کا اس کی عزت سے اور اس کے غلبے سے تعلق ہو. پس خدا علیم بھی ہے، خدا غالب بھی ہے، خدا عزتوں والا بھی ہے، اور عزتوں والا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور وہ حکیم ہے. وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس زمانے کی ضرورت کیسے پوری کی جائے گی. اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آخرین میں ایک ایسی جماعت پیدا کی جائے گی جو اولین سے جا ملے گی، اور یہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی منطقی نتیجے کے کسی منطق کا نتیجہ نہیں، کسی دلیل کا دلیل کے نتیجے میں کسی قوم کے استحقاق کی بات نہیں ہو رہی. دلیل کے نتیجے میں کسی قوم کے استحقاق کا بیان ہو کہ ہاں دیکھو یہ قوم اس قابل ہو گئی ہے کہ اسے یہ انعام ملے، اس کو فضل نہیں کہا جاتا. فضل کہتے ہیں مالک کی طرف سے عطا کو، ایسا مالک جو اپنے اموال پر، ہر اس چیز پر جس پہ اس کو تصرف ہے، اتنا کامل تصرف رکھتا ہے کہ کوئی قانون اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. جس کو چاہے جب چاہے جو دے دے، کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا کہ کیوں ایسا کیا ہے. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ ایسا فضل کی بات ہم کر رہے ہیں جسے اللہ جب چاہے گا جسے چاہے گا دے گا، کوئی اس کے فضل کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضلوں والا ہے. جس کا مطلب ہے کہ جس فضل کی بات ہوئی ہے کہ آخرین میں ہو کر اولین سے جا ملو گے، یہ بہت عظیم شان فضل ہے. اتنا عظیم شان فضل ہے کہ خدا کے ذو الفضل العظیم ہونے کا مضمون اس سے ابھرتا ہے. پس سورہ جمعہ نے جو کچھ بیان فرمایا، جو خوشخبریاں دیں، جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان خوشخبریوں کا مظہر ہے. آج جماعت احمدیہ کی صورت میں وہ آخرین پیدا ہو رہے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے اس مہدی مسعود نے اولین سے ملایا، اور یہ بات کہ ایک آنے والے نے اولین سے ان لوگوں کو ملایا، یہ میرے منہ کی بات نہیں بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیشگوئی ہے جو اسی آیت کریمہ کی تشریح سے تعلق رکھتی ہے. بخاری شریف میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی تو کچھ صحابہ آپ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ میں سے کسی نے تعجب سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ ہوں گے کون جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، آخرین منہم، بہت ہی بڑی عظیم شان قوم ہے جس کا ذکر ملتا ہے کہ آخرین میں ہو کر اولین سے جا ملیں گے. اس مضمون کی عظمت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخرین کے زمانے تک، جو بہت بعد کا زمانہ ہے، آخرین کہتے ہی ہیں ان لوگوں کو ہیں جو سب سے آخر پر پیدا ہوں، بہت لمبا عرصہ ایسا ہے جس میں بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو بزرگ صحابہ کے بعد بھی اولیاء اللہ، بڑے بڑے خدمت کرنے والے، بڑے بڑے مجددین ملتے ہیں، بڑی بڑی مہمات چلائی گئی ہیں دین کی خدمت کے لیے، اور اثر نو اسلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ سے مزین کرنے کے لیے. لیکن ان میں سے کسی کے اوپر خدا کے انتخاب کی نظر نہ پڑی، اور ان میں سے کسی سے متعلق یہ نہ فرمایا کہ وہ اولین سے آ ملیں. इसलिए बहुत दूर में पैदा होने वालों का जिक्र करना और बीच की तमाम सदियों को छोड़ जाना, ये इस बात की इलामत है कि जिन लोगों का जिक्र हो रहा है वो खालिस खुदा के फजल से पैदा हुए। कोई इंसानी कोशिश ये काम करके नहीं दिखा सकती, खुदा के फजल से पैदा होंगे और वो इतना बड़ा फजल है कि उसके जिक्र के साथ ही बेसाख्ता रूहें ये इकरार करेंगी वल्लाहुज़ुल्फ़ज़्लिल्अज़ीम वल्लाहुज़ुल्फ़ज़लिल्अज़ीम। सुभानअल्लाह, कैसी शान का खुदा है, कितने बड़े फजलों का मालिक। ये वो मज़मून है जिसका जमात अहमदिया से गहरा ताल्लुक है और ये मज़मून किस तरह हम पर साज़िक आता है इसका बयान उस हदीस में है जिसका मैंने जिक्र किया था। हज़रत अक़दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलुल्लाह वो कैसे लोग, कौन लोग होंगे, इस सवाल में एक ताज्जुब शामिल है, उसकी निशानदेही ज़रूरी है। ताज्जुब यह है कि सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जिक्र है, किसी और वजूद के बाद में पैदा होने का कोई जिक्र ही मौजूद नहीं। एक ही फेल है बासा का जो इस आयत के शुरू में बयान हुआ और उसके बाद कोई नया फेल किसी और आने वाले का नहीं मिलता, के मुतल्लिक नहीं मिलता। बस बासत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मज़मून का ताल्लुक़ है। ये बासत इस रंग में जलवा अफरोज हुई कि अव्वलीन को खुदा से मिला दिया और फिर दोबारा यही बासत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया जलवा, एक नई शान का जलवा दिखाएगी कि आखरीन को भी अव्वलीन से मिला देगी यानी अव्वलीन की तरह आखरीन को भी खुदा से मिला दिया जाएगा। ये वो मज़मून है जिसको जो ताज्जुब पैदा करता है, इतनी दूर के लोगों को किस तरह अव्वलीन से मिलाया जाएगा, आखिर इसका तरीक़ेकार क्या होगा। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सवाल को सुना तो पहले एराज़ फरमाया, जवाब न दिया। फिर सवाल करने वाले ने दोहराया, फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जिनका जिक्र मिल रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एराज़ फरमाया और इसका जवाब न दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एराज़ फरमाना दो हिकमतें अपने अंदर रखता था जो मुसलसल आपकी सुन्नत से साबित हैं। अव्वल ये कि सवाल जाहिलाना हो और कुरान करीम की तालीम के मुताबिक जाहिलों से एराज़ का हुक्म है। दूसरे ये कि सवाल ऐसा हो जिसके लिए वही इलाही की रोशनी की ज़रूरत हो, ऐसे मजामीन से ताल्लुक़ रखता हो कि जब तक आसमान से नई रोशनी नाजिल ना हो उसका सही जवाब नहीं दिया जा सकता। बस इन सवालों से एराज़ इस दूसरे हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। चुनांचे ऐसा ही हुआ जब तीसरी मर्तबा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूरी अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे, तो आपने फरमाया लौ कान अल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए। याद फरमाया लौ कान अल ईमान इंद सुरैया लनालहु रिजालुम मिन हाउलाए, कि देखो अगर ईमान सुरैया पर भी चला गया इन लोगों में से कुछ होंगे या इन लोगों में से एक मर्द कामिल उठेगा जो सुरैया से ईमान को खींच कर दोबारा ज़मीन पर ले आएगा। उससे फैज़ याफ्ता लोगों का जिक्र है, जो लोग उससे फैज़ पाएंगे वही हैं जो अव्वलीन में मिलेंगे, ये मज़मून इसमें शामिल है। जब फरमाया हाउल आए तो क्या मतलब है, किन लोगों में से। हाँ, हुज़ूर की खिदमत में उस वक्त तमाम अरब सहाबा मौजूद थे लेकिन एक गैर अरब भी था जिसका नाम सलमान फारसी है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी अरब सहाबी के कंधे पर हाथ न रखा बल्कि उस एक के कंधे पर हाथ रखा जो तन्हा अजमी उस मजलिस में मौजूद था, उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया लौ कान अल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए, इनमें से होंगे या इनमें से होगा जो आसमान के सितारों से ईमान को दोबारा जमीन पर खींच लाएगा। بس یہ پیشگوئی ایک بہت ہی عظیم شان پیشگوئی ہے، اس زمانے کے احیاء نو سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر وارد کیے جانے والے تمام اعتراضات کا جواب اس میں موجود ہے۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کامل ہو گیا، آپ نے آیات پڑھ دی، آپ نے تزکیہ نفس فرما دیے، آپ نے تعلیم کتاب کر دی جس سے بہتر کوئی تعلیم کتاب نہیں کر سکتا تھا، وہ حکمتیں بیان فرما دی کہ جن سے بہتر کوئی حکمتیں بیان نہیں فرما سکتا تھا، پھر ضرورت کیا تھی کسی اور کے آنے کی؟ آپ نے کیا سلسلہ نیا شروع کر رکھا؟ اتنی گستاخی، اتنے عظیم شان نبی کے بعد جس کا دین کامل، جس کی کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی، جس کی سنت کا ذکر محفوظ ہو گیا، جس کی تعلیم کتاب اور حکمت کی باتیں آج تک مسلمانوں میں روایتاً بھی جاری ہیں اور تحریراً بھی، اس کے بعد ضرورت کیا تھی کہ کسی اور کو بھیجا جائے؟ مگر سوال یہ تھا کہ آخرین کو اولین سے کیسے ملایا جائے؟ آخرین کو اولین سے ملانے کے لیے کچھ برگزیدہ لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ خدا سے تائید یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وجہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں کوئی آئے گا، لو کان الایمان عند الثریا۔ ایک آخرین میں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ گویا ایمان ثریا پر جا پہنچے گا، زمین پر دکھائی نہیں دے گا، آسمان پر جا بسے گا جہاں سے اترا تھا، یعنی واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب اور سنت اور تعلیم اور حکمت کی باتوں کے باوجود ایمان کیسے اٹھ گیا؟ اگر ایمان ہی اٹھ گیا تو باقی کیا رہا؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو تزکیہ قلب اور تعلیم اور حکمت کی باتوں کا ذکر ہی کیا ملتا ہے؟ ان کا کوئی دور کا بھی تعلق باقی نہیں رہتا۔ ایمان اٹھ جانا ایک ایسی بنیادی کمزوری ہے جس کے نتیجے میں یہ تمام کتاب اور آیات اور تزکیہ کے مضامین سارے اپنی کار فرما قوتوں سے آئی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کتاب کامل ہے لیکن اس کو جاری کرنے کے لیے ایک کار فرما قوت کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس ضرور ہوتا ہے لیکن ایک کار فرما قوت کی ضرورت ہے، اور یہی مضمون آگے چلتا ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ حل فرمایا کہ وہ کار فرما قوت ایمان ہے، ایمان ہو تو یہ ساری باتیں فائدہ دیں گی ورنہ کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ کتنا پر حکمت جواب ہے۔ اس وقت بھی اس کتاب نے انہی کو فائدہ دیا جو ایمان لائے تھے، جن کا ایمان سچا تھا۔ اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن قرآن فرماتا تھا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دے۔ بس کتاب کے ہوتے ہوئے رسول کی موجودگی میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے متعلق خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ بس ایمان کے داخل ہونے کے لیے خدا کے خاص فضل کی ضرورت ہے اور ایک آسمانی معلم کی ضرورت ہے جو اپنی قوت قدسیہ سے ایمان پیدا کرے اور ایمان کو نئی جلا بخشے۔ اسی مضمون کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کرتے ہوئے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل اور رجال من ہاؤلاء۔ ایمان ثریا پر بھی اٹھ گیا تو سلمان فارسی یعنی اجمی لوگوں میں سے ایک یا ایسے چند وجود ہوں گے جو خدا سے تائید یافتہ اور نور یافتہ ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ آسمان سے دوبارہ زمین پر ایمان کو دوبارہ آسمان سے زمین پر اتار لائے۔ بس اگر ہم وہ جماعت ہیں جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے تو ہم ہی ہیں جنہوں نے دوبارہ نور ایمان سے ساری دنیا کو جگمگا دینا ہے، اور اگر ہم اس کوشش میں ناکام رہیں تو بنی نوع انسان کے لیے ہم کوئی بھی فائدہ بنی نوع انسان کو ہم کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں, مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں, کیونکہ ظاہری طور پر تو کتاب ان میں موجود, حدیثیں موجود, سنت کے ذکر موجود, حکمت کی باتوں کا بیان موجود, وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہے؟ وہ وہی ہے جو اس کی نشاندہی حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی, یعنی ایمان, ایمان خالص, ایسا ایمان جو قلوب میں عظیم پاک تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. بس اب جب آپ امت کے حالات پر نظر کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ لازماً ایمان ہی کی کمی ہے جو امت محمدیہ کہلانے کے باوجود سب لوگوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں, تمام مسلمان قومیں ایک دوسرے پر یلغار کر رہی ہیں, تمام مسلمان فرقے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں, عالم اسلام پر جو کچھ گزر جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں, اپنے اپنے مقاصد کی خاطر زندہ ہیں یا اپنے اپنے مقاصد کی خاطر مر رہے ہیں. بوسنیا کے مسلمانوں پر کیا مظالم ٹوٹے, فلسطین کے مسلمانوں پر کیا بنی, ان کی بلا سے جو کچھ ہوتا رہے اپنی حکومتوں سے غرض ہے, اپنے کھانے پینے اور عیش و عشرت کے سامان سے دلچسپی ہے, لیکن اسلام کی کیا حالت ہے اس کی, یہ ان کی بلا جانے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں. یہ کیوں ہے جبکہ کتاب وہی ہے؟ بس وہ سوال جو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں اٹھایا تھا, اس سوال کا یہ کیسا عمدہ جواب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ دیکھو یہ ساری باتیں ہوں گی لیکن ایمان اٹھ جائے گا, اور جب تک ایمان واپس نہ آئے اسلام دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اسی مضمون کو ایک اور جگہ نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, مساجدہم عامرتم وہیا خراب من الخدا, علماؤہم شر من تحت ایدیہم السماء. ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام ہوگا لیکن ہوگا نام کا اسلام, اعمال میں جاری نہیں ہوگا, دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والا نہیں ہوگا, اور قرآن ہوگا لیکن قرآن تحریر کے لیے ہوگا. قرآن کی تحریریں تو کثرت سے ملیں گی لیکن قرآن دلوں اور اعمال اور خون میں جاری و ساری نظر دکھائی نہیں دے گا. نشانی اس کی کیا ہے؟ فرمایا مسجدیں تو آباد دکھائی دیں گی, بڑے بڑے اجتماع آپ کو مساجد میں نظر آئیں گے, وہ خراب من الخدا, لیکن ہدایت سے خالی. انسانی جمع غفیر مسجدوں کو تقویٰ سے نہیں بھر سکتے, تقویٰ سے تو متقی دل بھرا کرتے ہیں. تو یہی نقشہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا, اور پھر ایک منطقی نتیجے کے طور پر اٹھنے والے سوال کا بھی جواب دے دیا. ایک انسان یہ سوچ سکتا تھا یہ سب باتیں درست, لیکن اس قوم کے علماء تو ہوں گے, اور علماء میں خدا تعالیٰ نے علماء کو خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے گا کہ وہ از خود اپنی کوششوں سے اس گرتی ہوئی امت کو سنبھال لیں. لیکن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت ایدیہم السماء. دیکھو اس وہم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ان پراگندہ حال مسلمانوں کو ان کے علماء بچا لیں گے, کیونکہ وہ تو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بیان کیا ہے, حکمت کا ذکر ملتا ہے کہ صرف تعلیم نہیں کیا کرتے تھے, حکمت بھی بیان فرمایا کرتے تھے, اور اس بات میں ایک عظیم الشان حکمت کا گہرا راز ہے جس میں قوموں کے عروج اور زوال کا مسئلہ حل ہوا ہے. مذہبی قومیں محض کتاب سے زندہ نہیں رہا کرتی, مذہبی قوموں کو سنبھالنے کے لیے متقی علماء کی ضرورت ہے, پاک نمونہ دکھانے والوں کی ضرورت ہے, ربانی اولیاء کی ضرورت ہے جو قوم کے ایمان کو زندہ رکھتے ہیں. اگر علماء کا دل ایمان سے عاری ہو جائے, اگر وہ مطلب پرست ہو جائیں, اگر وہ خود غرض ہو جائیں, اگر ان کو اپنی غرضوں سے میں دلچسپی ہو, دین کی حالت میں دلچسپی نہ ہو, تو ایسی علماء کی بدنصیبی ہی سے قومیں تنزل اختیار کیا کرتی ہیں. بس تنزل کا جو نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے وہ اچانک کسی ایک سال میں پیدا ہونے والا تنزل تو نہیں ہے. یعنی اسلام نام کو رہ جائے گا, قرآن صرف لکھنے کے لیے, مسجدیں آباد مگر ہدایت سے خالی. کیا یہ آفت ایک ہی دن میں آ پڑی؟ ہرگز نہیں. یہ تو صدیوں کے جرائم کے ارتکاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مضمون ہے, صدیوں کے ظلم ہے جو اس اندھیری رات پہ منتج ہوا ہے. اور رفتہ رفتہ بدیاں اور فسق نے جو اجتماعی شکل اور بھیانک اجتماعی شکل اختیار کی ہے, اس کا نقشہ ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھینچ رہے ہیں. تو علماء کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو گیا, جن کے سپرد دین کی باغ ڈور کی گئی تھی وہ دیکھتے رہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو گیا. اور ایک سال میں نہیں ہوا, دس سال میں نہیں ہوا, ایک سو سال میں بھی نہیں, سینکڑوں سال تک مسلسل یہ علماء ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں پیدا ہوتے رہے اور اس تنزل کی حالت تنزل کے راہ میں روک نہیں بن سکے, بلکہ ان کی بدعمالیاں اور ان کی خود غرضیاں اس تنزل کو تیزی سے آگے بڑھانے کا موجب بنی. یہ ساری کہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی یہ ساری دردناک کہانی اس ایک جملے میں بیان فرما دی, وہ علماؤہم شر من تحت ایدیہم. بڑی بدنصیب قوم ہوا کرتی ہے جس کی لیڈرشپ خراب ہو, اور جس کی لیڈرشپ ایسی خراب ہو کہ اسلام جیسے دین کو گرتے گرتے یہاں تک پہنچا دے کہ خدا کا رسول یہ گواہی دے کہ زمین سے ایمان اٹھ کر سوریا پر جا پہنچے. اتنی بڑی آفت, ایسی بڑی قیامت جو ایک عالمگیر پر ٹوٹی ہو, جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو شر من تحت عظیم السما کے سوا کسی اور لقب سے یاد نہیں کیا جا سکتا. بس ایسی صورت میں جبکہ علماء اس لائق نہ رہیں کہ وہ دین کو دوبارہ اپنے پہلے حال کی طرف لوٹا سکیں اور پہلے زمانے سے آئندہ آنے والے زمانوں کو ملا سکیں, کیسے پھر ایسا یہ ہوگا؟ فرمایا ذالک فضل اللہ, اللہ کا فضل ہی ہے جو نازل ہوگا, اللہ کا فضل ہی ہے جو ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو گریہ اور زاری کے ساتھ اپنی راتیں جگا دے گا, جو اس قدر اسلام کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کرے گا اور اس قدر محنت کرے گا کہ خدا کے فضل کی نظر اس پر پڑے گی اور اسے چنا جائے گا, کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل غلام ہوگا, سب سے زیادہ آپ کا عاشق, سب سے زیادہ آپ کے دین کی فکر کرنے والا ہوگا. تب خدا کے فضل سے وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہوں گی کہ کل عالم کو دوبارہ اسلام کی طرف لے جایا جائے گا, اور الہی کلام یہ گواہی دے گا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. دیکھو دیکھو محمد کے غلام اس زمانے میں بھی پیدا ہو گئے, 1400 سال کے بعد آج تمہیں کیسے اجتماع کو دیکھ رہے ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کامل غلام ہیں جن کو آسمان فخر سے دیکھ رہا ہے, جن کے متعلق زمین و آسمان کا خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آنے کے باوجود اولین سے جا ملے, ان اولین سے جا ملے جن کو محمد رسول اللہ نے خدا سے ملا دیا تھا. بس جہاں آپ کا یہ مرتبہ اور یہ مقام بیان ہوا ہے اس کے نتیجے میں اسی قدر عجز کی ضرورت ہے, اسی قدر انکساری کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم جب اپنے حال پر غور کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں پاتے. دنیا میں انسان بعض دوسرے لوگوں کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے, عزت کی مختلف وجوہات ہیں, نیک جماعتوں میں نیکی کو عزت کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, तुम्हें क्या पता कि कौन मुत्तकी है? तुम खाम खा एक दूसरे की इज्जतें इस तरह ना बनाया करो कि बड़ा मुत्तकी आदमी है। हुआ आलम हो गया मन इतफा, वही एक जात अल्लाह ही है जो जानता है कि कौन मुत्तकी और कौन नहीं है। बस जहां तक हमारी अपनी जात का ताल्लुक है, हम ना किसी और के तकवा की गवाही दे सकते हैं ना अपने तकवा की गवाही दे सकते हैं। लेकिन एक बात का एहसास हमें जरूर तकवा अता करेगा कि खुदा ने हमारे तकवा की गवाही दी है जब उसने कहा कि आखिरीन में आकर तुम अव्वलीन से जा मिलोगे, तो नामुमकिन था कि हमारे तकवा पर नजर किए बगैर खुदा ये गवाही दे देता। बस वो जो सबसे ज्यादा दिलों का हाल जानने वाला है, वो आलम मन तकाक जिसके मुतलिक बयान हुआ है, वो कहता है कि वो मुत्तकियों की जमात हो। बस अपने तकवा की हिफाजत करो, जब तक खुदा की नजर में तुम वो मुत्तकियों की जमात बने रहोगे जो आखिरीन में आने के बावजूद अव्वलीन से मिलाए जाने के मुस्तहिक करार दिए गए हो, उस वक्त तक कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा अदना भी नुकसान नहीं कर सकती। तुम जरूर फैलोगे और फूलोगे और फलोगे, तुम जरूर कुल आलम पर मुहित किए जाओगे, क्योंकि तुम उस पैगाम के आलमबरदार और अमीन बनाए गए हो जो कुल आलम पर मुहित करने के लिए पैदा किया गया है, जो कुल आलम पर मुहित होने के लिए बनाया गया है। इसमें तुम्हारी कोई खूबी नहीं, यह हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसका मुकद्दर यह है कि लाजमन तमाम दुनिया पर गालिब आए। कितने बड़े नसीब हैं इन अदना लोगों के जो हम और तुम हैं। वो लोग जो अपने नफ्स पर निगाह करते हैं तो अपने आप को किसी खूबी का लायक करार नहीं देते, किसी खूबी का सजावार नहीं ठहराते, मगर खुदा ने वो क्या बात है जो हमने देखी जिसकी वजह से इतना अजीम फजल फरमाया है। इस मजमून पर गौर करें तो इसका हल ज़ालिका फजलुल्लाह में मिलता है, ये तकवा भी अल्लाह का फजल। अगर हमारी आखिरी नीयतें महज लिल्लाह हैं, अगर हम अपनी कमजोरियों और रूहानी बीमारियों के बावजूद बिल आखिर अपने आखिरी नुक्ते के तौर पर अपने नफ्स के आखिरी नुक्ते के लिहाज से अव्वल खुदा को और खुदा के दीन को, अव्वलियत खुदा और खुदा के दीन को देने वाले हैं, अगर हम खुदा की खातिर यह तहैया किए बैठे हैं कि जो कुछ गुजरे हम पर गुजर जाए, तमाम दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन हमने इस दीन की खिदमत से हाथ नहीं खींचना बल्कि अपना सब कुछ इस्लाम में फिदा करके छोड़ेंगे, तो ये वो तकवा की लामत है जो फजल के साथ हमारे अंदर पैदा हुई है। और मैं जानता हूं कि आज तमाम आलम में जमात अहमदिया खुदा के फजल से खुदा के इस फजल की अमीन बना दी गई है, और हर जगह तकवा के अजीम निशान इलाही फलों की सूरत में जाहिर हो रहे हैं, रज़ाए बारी ताला की सूरत में जाहिर हो रहे हैं। वो आलम बेमन तका का एक ये भी मतलब है, ये मतलब नहीं कि वो अपनी जात में इल्म रखता है और छुपाए रखेगा सबसे, बल्कि तकवा की निशानियां खुदा के फजल से मोमिनों के चेहरों पर उनके अमाल में जाहिर होने लगती है। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, वो अपने नेकियों को दिखाते तो नहीं है, उसका इश्तिहार तो नहीं देते, लेकिन अल्लाह की ये तकदीर कार फरमा होती है कि उन पाक बंदों की नेकियों को जिन पाक बंदों पर उसकी रहमत की नजर हो उनके चेहरों में इस तरह जाहिर करता है कि वो नूर दिखाई देने लगता है, दुनिया देखती है और जानती है कि ये सच्चे लोग। बस यही वो तकवा है जो फजल की सूरत में हम पर नाजिल हुआ, यही उस तकवा की इलामत है जो हमारा हमेशा हमारे चेहरों को मुनव्वर रखेगी अगर हम इस तकवा पर कायम रहे, और यही खुदा के फजल का नूर है जो हमारे चेहरों पर जाहिर होगा, यानी सदाकत का नूर जिसकी ताकत से हम दुनिया को फतह करेंगे। यही है वो ईमान जो सुरैया पर जा चुका था और दोबारा जमीन पर लौटाया गया है। इसे किस तरह वापस करना है, क्या काम करने हैं, प्रोग्राम तो वही है जो कुरान करीम पेश फरमा चुका, उसमें एक अदना भी इजाफा नहीं हो सकता, एक जर्रा भी इजाफा नहीं हो सकता, एक जर्रा भी उसमें कमी नहीं की जा सकती। चार बुनियादी बातें हैं हमारे प्रोग्राम की। पहली बात यह है कि हम कुरान करीम से चिमट जाएं, वो आयात जिनकी तलावत हमारे सामने की गई है उनको अपनी जिंदगी का शियार बना लें, अपना पैगाम, अपना ओढ़ना बिछौना, اپنی زندگی کا ہر محرک کلام الہی کو بنا لیں، اپنی زندگی کی ہر تحریک کو روکنے والا بھی کلام الہی کو بنا لیں، ہمارے اٹھنے والے قدم بھی قرآن کے تابع اٹھیں، ہمارے رکنے والے قدم بھی قرآن کے تابع رکھیں۔ یہ پہلا پیغام ہے جو آخرین کی جماعت کو خدا کی طرف سے اثر نو دیا گیا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ تزکیہ کریں۔ اگر محمد رسول اللہ کی غلامی کا دعویٰ ہے اور اسی سنت کو دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بنیں کہ آپ کے ارد گرد پاک لوگ پیدا ہوں، بدیاں نہ پھیل رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے ماحول سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک دہی کا قطرہ دودھ کے ارد گرد ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ دودھ جو سیال حالت میں ہے وہ جم کر دہی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بس ماحول سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس ماحول سے بھی جس ماحول کو وہ اپنے لیے چنتا ہے، اور اس ماحول سے بھی جو اپنے ارد گرد خود بخود پیدا کرتا ہے۔ بس مومن کی صفات فعال صفات ہیں، یزکیہم میں انہی فعال صفات کا ذکر ہے۔ یہ مراد نہیں کہ وہ صحبت صالحین اختیار کرتا ہے، مراد یہ ہے ارد گرد کو وہ تقویٰ سے بھر دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ دوسرا پیغام ہے جو جماعت احمدیہ کے لیے ہے، اور یہی اس کے تقویٰ کی نشانی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قرآن سے چمٹے رہیں اور تزکیہ نفس کی اہلیت پیدا کریں۔ آپ کا تزکیہ ہمیں کیا معلوم کہ ہوا کہ نہیں، اگر آپ کے ماحول کا تزکیہ ہوا تو ہم دیکھ سکیں گے اور جان لیں گے اور دنیا پہچان لیں گی کہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، کیونکہ یہ شان محمد یہی ہے کہ اپنے ارد گرد وہ تزکیہ فرماتی ہے۔ پھر تعلیم کتاب دیں، کثرت کے ساتھ دنیا کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کریں، جس طرح کہ ہم دنیا میں مختلف زبانوں میں قرآن کریم شائع کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھیں، ان کی تعلیمات سے واقف ہوں، اور پھر زبانی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہوتے ہوئے اس نمائندگی میں دنیا کو قرآن کی تعلیم دیں، اور پھر حکمتوں کو خود بھی سمجھیں اور دنیا کو بھی سمجھائیں۔ یہ حکمت کا مضمون ایسا ہے جس کے متعلق ایک بات سمجھا کر پھر میں آج کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ حکمت کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اتفاقاً ہر انسان کو پیدائشی مل جاتی ہے، کوئی بیوقوف پیدا ہو گیا، کوئی صاحب حکمت پیدا ہو گیا۔ پھر بعض دفعہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم سے حکمت عطا ہوتی ہے، لیکن میں نے بہت گہرائی سے اور تفصیل سے اس مضمون کا جائزہ لیا ہے۔ حکمت تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے، باقی سب حکمتیں جھوٹی ہیں۔ انتہائی سادہ اور بظاہر بے وقوف اور غیر تعلیم یافتہ آدمی دکھائی دیتا ہوگا، اگر وہ متقی ہے تو ہمیشہ حکمت کی بات کرے، اگر غیر متقی ہے تو خواہ کتنا ہی چالاک ہو، کتنا ہی زبردست عالم کیوں نہ ہو، اس کے منہ سے سچی بات نہیں نکلے گی، گہری حکمت کی بات اس کے منہ سے نہیں نکلے گی۔ ادنا سرسری چالاکیاں ہوں گی جو اس کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی اور بنی نوع انسان کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بس ہم سب حکمت کے حصول کی اہلیت رکھتے ہیں، اور پہلی تین نشانیاں آیات کی اگر ہماری ذات میں پوری ہو جائیں تو حکمت اس سے نتیجے میں پیدا ہونے والا تب ہی ایک نور کا شعلہ ہے جو اٹھے گا اور آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں سمجھا کر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جلسہ سالانہ پر اور بھی بہت سی آپ کی تعلیم و تربیت کی باتیں ہوں گی۔ اس خطبے کو ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک الہی اجتماع ہے، دین کی محبت میں اللہ اور اسلام کی باتیں کرنے کے لیے اللہ اور رسول کے تذکروں کی خاطر یہ اجتماع ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، بلکہ جلسہ سے نکلنے کے بعد بھی اپنے ماحول میں یہی باتیں کرتے رہیں، دن رات ایسے ہی تذکرے کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے وقت کو گپوں میں ضائع کریں گے اور محض میلے کے طور پر اس جلسے کو لے لیں گے تو آپ اس جلسے کی اغراض کو ہاتھ سے کھو دیں گے اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بس یاد رکھیں کہ صرف میری تقریروں میں ہی حاضر نہیں ہونا، بلکہ تمام علماء نے بڑی محنت سے آپ کی خاطر، آپ کے تزکیہ نفس کی خاطر، آپ کو تعلیم اور کتاب اور حکمت دینے کی خاطر جو مضامین تیار کیے ہیں، حاضر رہیں اور غور سے ان کو سنیں. جو بقیہ آپ کا وقت بچتا ہے اس کی لذت کمائیں اور پھر لذت حاصل کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل وقت کو لذت گوئی میں حاصل، لذت یابی میں خرچ کر دینا اور لذت کمانا نہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لذت کا مزہ بھی نہیں آتا. وہ مزدور جو محنت کرتا ہے سارا دن پھر روٹی کھاتا ہے، اس کو بہت مزہ آتا ہے چاہے وہ پیاس سے ہی کھا رہا ہو، اور جو سارا دن گپے مارتا ہے اس کی گپے ہی بوریت ہو جاتی ہے. مصیبت پڑی ہوتی ہے اور ڈھونڈتا ہے اور کوئی بات میں دل کو بہلانے والی کروں، دماغ میں ہی نہیں آتی. اور بعض دفعہ ایسی مجلسیں تو میں اور بکواس میں وہ ختم ہو کے ایک دوسرے سے دوستوں کو اور بھی دور کر جاتی ہیں. مگر جسے سارا دن کا تھکا ہوا ہو، سارا دن اس نے محنت کی ہو، کچھ مشغلہ تھوڑا سا دوستوں میں بیٹھنے کا میسر آ جائے تو بے اختیار کہتا ہے کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں. فلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں. تو پہلے اتنی محنت کریں، اتنا روحانی کمائی کریں کہ آپ سمجھیں کہ اب میرا حق ہو گیا کہ تھوڑی سی چھٹی کر لوں، جلسے سے باہر جائیں اور کچھ دوستوں سے ملاقاتیں بھی کریں، وہ بھی مقاصد جلسے کے مقاصد میں شامل ہے. کچھ تعلقات بڑھائیں، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے اظہار کریں، واقفیتیں حاصل کریں، یہ سارا جلسے کے مقاصد میں شامل ہے، مگر ثانوی مقاصد میں، اولین میں نہیں. اولین کو قربان کر کے ثانوی مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان بابرکت ایام سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور حاضرین جلسہ جو بہت دور دور سے بڑی محنت سے یہاں تشریف لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس جلسہ گاہ کی رونق بنے رہیں. اس کے بعد پھر جتنے خالی وقت ہیں ان کو ذکر الہی میں بھی صرف کریں، اور ذکر الہی کتابیں مومنانہ محبت بڑھانے میں بھی صرف کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جلسے کے اس نماز خطبے کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد، ہاں نماز جمعہ کے بعد لوگ ٹیلی ویژن بند نہ کریں، کیونکہ بعض ضروری اعلانات جو عالمی حیثیت کے اعلانات ہیں وہ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے پیش کیے جائیں گے. یہ اعلان تو یہ لکھا ہوا ہے خطبہ کے بعد احباب اپنے ٹی وی سیٹ بند نہ کریں، بعض ضروری اعلانات کیے جائیں گے، لیکن اس اعلان میں میں ترمیم کر رہا ہوں خود، کیونکہ ایک منٹ، نماز میں حائل نہیں ہونے چاہیے اعلان، لیکن میں نے غور کیا ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے دیں، کیونکہ ہماری نماز جمعہ تو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائے گی. جہاں تک باہر کے دوست ہیں وہ خطبہ سنیں گے اور اس کے بعد نماز جمعہ کے منظر سے انقطاع ہو جائے گا، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ ایک جگہ کی نماز جمعہ کے پیچھے باہر کے لوگ باقاعدہ نماز پڑھے، یہ ایک بدعت ہے جو میں پسند نہیں کرتا. اس لیے ہدایت یہی ہے کہ نماز جمعہ کے شروع ہوتے ہی ٹیلی ویژن نماز جمعہ کے پروگرام سے منقطع ہو جاتی ہے. جب منقطع ہو گئی ہے تو پھر اس دوران بے شک جو اعلان کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو احباب جماعت جو اسکول عالم میں اس آواز کو سن رہے ہیں، خطبہ جمعہ کے بعد اپنے ٹیلی ویژن بند نہ کریں، کیونکہ بہت سے ضروری اعلانات جو کل پرسوں کے پروگراموں سے متعلق ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر.
ایک منٹ جو دوست ترجمے سننے کے لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے مناسب انتظام صف بندی کا ہو جانا چاہیے، پھر جمعہ جمعہ شروع ہوگی. یہ جو آگے لائن کھینچی گئی ہے نمازیوں کی ضرورت کے لیے، اس لائن کو تھوڑی دیر کے لیے کل عدم سمجھا جائے. دوست یہاں تشریف لا کر آپ آگے سے ہٹ جائیے، میں جو سیکورٹی والے ہیں اوپر آ جائیں، سیکورٹی والے اوپر آ کے یہاں کھڑے ہو جائیں.